بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. 30 اپریل 2010 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عاقب سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں پاکستان کے موجودہ بگڑتے ہوئے حالات کی اصل وجہ اور ان حالات میں بہتری کا واحد راستہ کے موضوع پر خطاب فرمایا. سماعت فرمائیے.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على ظلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة النحل: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة المائدة: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إقامة حد من حدود الله خير من مطر 40 ليلة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. حضرات محترم، والد مرحوم و مغفور کی رحلت کو 2 ہفتے 2 جمعے گزر چکے ہیں. انہوں نے جہاں امت کو اور بہت سے بھولے ہوئے سبق یاد کروائے ہیں، انہی میں سے ایک سبق یہ بھی تھا کہ جمعے کا اصل مقصد خطاب خطبہ جمعے کا اصل مقصد تذکیر بالقرآن. حدیث میں آتا ہے کہ کان للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبتان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 خطبے ہوا کرتے تھے. جو نظام جمعہ آپ نے ترتیب دیا، تشکیل دیا، اس کی تفصیل آ رہی ہے اس حدیث میں. 2 خطبے دیا کرتے تھے، یجلس بینہما، ان کے درمیان آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے تھے. چنانچہ عربی خطبہ اب بھی جو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں 2 حصوں میں ہے، اور کچھ دیر کے لیے خطیب جو ہے وہ بیٹھتا ہے منبر پر. خطبوں میں موضوع کیا ہوتا تھا؟ یقرأ القرآن ویذکر الناس، قرآن مجید ہی کی تلاوت، قراءت، قرآن مجید کی آیات کا پڑھنا اور اس کے ذریعے سے نصیحت، یاد دہانی، وعظ. گویا یہ اصل میں تعلیم قرآن اور تذکیر بالقرآن کا پروگرام ہے، 7 روزہ پروگرام جس کا عنوان ہے جمعہ. مجھے یاد ہے کہ بانی محترم فرمایا کرتے تھے کہ اگرچہ روح ختم ہو چکی ہے، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اسی طریقے سے جمعے کی روح جو ہے مفقود ہو چکی ہے الا ماشاءاللہ، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں عمارت عظیم تھی. ابھی بھی نظام جمعہ جو ہے وہ اپنی جگہ قائم ہے، اس کا سٹرکچر موجود ہے، اور یہ کھنڈر اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ بڑا عظیم نظام تھا. کوئی ہر ہفتے مسلمان جو ہے وہ بے اختیار ہو جاتا ہے، تیار ہو کر صاف ستھرے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر مسجد کا رخ کرتا ہے، اور جمعے کو دوسری نمازوں سے جو چیز ممیز اور ممتاز کرتی ہے وہ خطبہ ہے. تو بہرکیف قرآن مجید کی تعلیم، قرآن کی تذکیر، تذکیر بالقرآن، قرآن کے ذریعے سے وعظ، نصیحت، موعظت، اور اسی کے ساتھ اضافہ کر لیجئے کہ تمام مسائل ان کے حل کے لیے بھی رخ کدھر کرنا ہوگا؟ قرآن و حدیث کی طرف. ڈے ٹو ڈے مسائل ہیں، داخلی معاملات ہیں، خارجی معاملات ہیں، رہنمائی کہاں سے دیں گے؟ امت کو تعلیم کہاں سے دیں گے کہ قرآن کی رہنمائی کیا ہے، قرآن و سنت کیا بتا رہے ہیں؟ اس وقت ہمارا ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، سبھی ہی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اتنا نازک اور اتنا خطرناک دور کبھی نہیں آیا، اس لیے کہ اس وقت ملک کی سالمیت جو ہے اور بقا وہ شدید خطرات سے دوچار، اندرونی طور پر بھی خلفشار ہے، دہشت گردی، تخریب کاری کے واقعات، ہوش ربا گرانی، مہنگائی، بے روزگاری، افراط زر، لوڈ شیڈنگ کا عذاب، پانی کا بحران، یہ سارے مسائل ہیں. اور بیرونی طور پر ایک طرف انڈیا ہے جو ذرا ذرا سی بات پر ہمیں ڈراتا اور دھمکاتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، آئندہ اگر بمبئی جیسا واقعہ ہو گیا تو پھر ہم یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور اس کا سب سے بڑا سپورٹر بھارت، جس کے ہم فرنٹ لائن الائے بنے ہوئے ہیں، پہلی صف کے اتحادی، اور جس کی خاطر ہم سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں، وہ اس کی پوری سپورٹ کرتا ہوا کہتا ہے کہ ہاں اگر آئندہ کوئی ایسا واقعہ ہوا تو پھر انڈیا حق بجانب ہوگا بڑی کاروائی کرنے میں، پیٹ تھپکی جا رہی ہے اس کی. اور امریکہ اور نیٹو فورسز جو ہیں ہماری مغربی سرحد پر گدوں کی طرح منتظر ہیں کہ پاکستان کے اندر خانہ جنگی کے حالات ہوں اور ہم یہاں پر کود پڑیں، اور وہ کوئی دور کی بات نہیں، بچانے والا اللہ ہے، جس رخ پر حالات جا رہے ہیں دور کی بات نہیں. چنانچہ اسی حوالے سے پچھلے ہفتے ایک قومی کانفرنس منعقد ہوئی تھی منہاج القرآن کے زیر اہتمام، اور اس میں پاکستان کو درپیش مسائل کا بہت سخت ذکر تھا جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور پھر خاص طور پر کرپشن، مہنگائی اور لوڈ شیڈنگ، اس کے حوالے سے کوئی حکمت عملی طے کرنے کے لیے انہوں نے پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے منتخب افراد کو دعوت دی تھی. ایک بڑی کانفرنس تھی، قومی کانفرنس، اور وہاں پر جن خیالات کا اظہار ہوا ان میں اگرچہ داخلی ہی معاملات زیادہ تر زیر بحث آئے، خارجی نہیں تھے، ورنہ کون نہیں جانتا کہ امریکہ کی نظر اس وقت ہماری ایٹمک انسٹالیشنز کے اوپر ہے، وہ ہر قیمت پر پاکستان کو اس کی ایٹمی صلاحیت سے محروم کرنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ اس کی در اندازی بڑھتی جا رہی ہے، منی پینٹاگون قائم ہو رہا ہے، بلیک واٹر جو ہے وہ پھیلے ہوئے ہر طرف، جال بچا ہوا ہے، اور ہم اندھے بہرے ہو کر ان کی غلامی میں آگے سے آگے جا رہے ہیں. ایک ایسی جنگ کی آگ میں اس نے ہمیں دھکیل دیا ہے اندرونی سطح پر کہ جس میں ہماری فتح بھی شکست ہے، اور شکست تو ہے ہی شکست، اس کا مقدر سوائے شکست کے کچھ نہیں. اور کمال عیاری یہ ہے، جیسے کہ محترم ڈاکٹر صاحب فرمایا کرتے تھے مرحوم مقبول، کہ امریکہ یہ باور کرانے میں ہمیں کامیاب ہو گیا کہ یہ تمہاری اپنی جنگ ہے، حالانکہ یہ 100% اس کی جنگ ہے، اور اس کے اس جنگ میں فرنٹ لائن الائی بن کر، اور ہم اس سے جو ہے وہ قیمت بھی وصول کر رہے ہیں، مرسنریز کا کردار بھی ادا کر رہے ہیں، کرائے کے فوجی، تمہارے مقاصد کے لیے ہم نے اپنی فوج کو جھونک دیا، زیادہ خرچہ بھی تم دو، پیمنٹ کرو. کیری لوگر بل کیا تھا کہ پاکستان نے غلامی اور مرسنری کا کردار تو مان ہی لیا، اب زیادہ سے زیادہ ہمیں چاہیے، انہوں نے اور شرطیں لگا دی، ہم نے کہا مزید شرط نہیں ہمیں منظور، اس سے ہماری قومی غیرت اور حمیت کو جو ہے وہ چیلنج ہو رہا ہے، حالانکہ آلریڈی ہم اسی غلامی کے حوالے سے تو کیری لیگر گروپ کے اندر جو کچھ براعت ہیں ان کا تقاضا کر رہے ہیں، اور اپنے آپ کو حق بجانب سمجھ رہے ہیں کہ ہم ان کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اور جو مقصد ہے ان کا وہ حاصل ہو گیا ہے بہت حد تک. ہمارے قبائلی علاقے سوات، باجوڑ، دیر، یہ سارا علاقہ پوری بیلٹ مغربی، وہاں اس وقت حکومت کے خلاف، فوج کے خلاف سخت ترین نفرت پیدا ہو چکی. یہ امریکہ چاہتا تھا، یہیں سے خالد جنگی کا آغاز ہوگا. اور دوسری طرف اندرون ملک مہنگائی اور یہ، اسی کانفرنس میں یہ باتیں بھی سننے کو ملی کہ چونکہ اصل کرپٹ تو اوپر کا طبقہ ہے، اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ کرپشن تو پورے پاکستان کے جسد ملی میں ناسور بن کر سرایت کیے ہوئے، پورے جسد میں، صرف اوپر بیٹھنے والے کرپٹ نہیں، عوام بھی کرپٹ. کرپشن کی دوڑ میں اگر ہم دنیا میں ٹاپ کے چند ممالک میں ہیں، اور یہ شرمناک ہمارا معاملہ ہے، تو اس کا سبب صرف یہ نہیں ہے کہ ایک طبقہ خاص ہے جو کرپٹ ہے، قوم کی ایک عظیم اکثریت کرپشن کے اندر مبتلا ہے. جس کو موقع ملتا ہے، نہ ملے تو اور بات. تو اس حوالے سے یہ بات آ رہی تھی کہ کرپشن تو جو ہے اس کا ناسور تو پھیل چکا ہے، علاج کیا ہو؟ کہا گیا جی اصل ذمہ دار حکمران طبقہ ہے، اب غریبوں کو اٹھنا ہوگا. یہ باتیں بھی کہی گئی، ان کے پیٹ چاک کرنے ہوں گے، ان کے پیٹ پھاڑ کر اپنی روٹی لینی ہوگی. یہ کیا، اسی کا نام خانہ جنگی ہے؟ اور یہ بہرحال آیا کھڑا ہے اور کھل کر اس قسم کی باتیں ہو رہی. پر بات جو تھی وہ قومی کانفرنس اس حوالے سے تھی، اور اس کے لیے سر جوڑ کر بیٹھنے کے لیے تمام مکاتب فکر کے چیدہ چیدہ لوگوں کو دعوت دی گئی تھی. میں بھی موجود تھا، میں بھی حاضر ہوا وہاں. کچھ عملی تجاویز مرتب بھی کی گئی، اس کے اندر بھی پارٹیسپیشن ہوئی. لیکن جب گفتگو کا موقع ملا تو میں نے پھر عرض کیا کہ ایک ہے مادی نقطہ نگاہ سے حالات کو دیکھنا، اور پھر مسائل کا کوئی حل تجویز کرنا، ایک اس سے اوپر ایمانی اور روحانی حقائق بھی. اور مسلمان کے لیے اصل معاملہ کیا ہے کہ اس کی دو آنکھیں جو ہیں وہ قرآن و سنت ہیں. آپ کو یاد ہوگا والد محترم مرحوم و مغفور اقبال کا شعر اکثر پڑھا کرتے تھے کہ سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، اور اس کے حوالے سے فرماتے تھے کہ ہماری مسلمان کی آنکھ کا سرما تو دو آنکھیں ہیں، قرآن اور سنت. وہ ساری رہنمائی انہیں سے لیتا. اس وقت تو بہت کم تھا، لیکن میں نے مختصر اشارے کیے، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ کے سامنے بھی آ جائے. سورہ نحل کی آیت میں نے تلاوت کی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات کہ ہم اس وقت جو رونا رو رہے ہیں، اندرونی حالات ایسے اور بیرونی حالات ایسے، دہشت گردی، خوف، تخریب کاری، بے روزگاری، بھوک، افلاس، پاورٹی لائن سے آپ کی عظیم اکثریت جو ہے وہ مڈل کلاس اب کم رہ گئی ہے، زیادہ حصہ جو ہے اس کا وہ پاورٹی لائن سے نیچے جا چکا. یہ ساری صورتحال کیوں ہے؟ اور پھر دو سالوں کے اندر انہوں نے جو پیش کی حقائق کہ مہنگائی کہاں سے کہاں پہنچی ہے، جب سے یہ عوامی حکومت کا دور آیا، جسے لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید ہمارے لیے اب سہولت ہی سہولت ہے، سارے مسائل کا حل ہو جائے گا، ملک و قوم کا قبلہ بھی درست ہو جائے گا، مشرف کی غلط پالیسیاں جو ہیں ان سے بھی قوم جو ہے رجوع کرے گی، سجدہ سہو کرے گی. سب کا سب جو کتو رہا. وجہ کیا ہے؟ سب امریکہ کے غلام ہیں. وہ حکمران طبقہ ہو یا فرینڈلی اپوزیشن ہو، وہ مقتدر طبقات ہوں یا اسٹیبلشمنٹ ہو، سب غلام. چنانچہ جو صورتحال ہے کوئی بہتری کی شکل نظر نہیں آ رہی. سوال یہ کہ یہ صورتحال ہوئی کیوں؟ کیا محض ایک طبقے کی خرابی کی وجہ سے ایسا ہوا؟ نہ انسانی عقل اسے تسلیم کرتی ہے، اور نہ ہی وہ ہدایت جو ہمیں قرآن و سنت سے ملتی. اعمالکم و اعمالکم، جیسے تمہارے عمل ہوں گے ویسے ہی تم پر حکمران آ جائیں گے. ایک مسنون دعا کے الفاظ ہیں، ربنا لا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا. پروردگار ہمارے اوپر ایسے حکمران مسلط نہ ہو جائیں کہ جو ہمارے بارے میں کوئی خوف و اندیشہ بھی نہ رکھتے ہوں، جو چاہیں ہمارے ساتھ سلوک کریں، اور ہم پر رحم بھی نہ کھانے والے. ہمارے گناہوں کی پاداش میں ایسے حکمرانوں کو پروردگار مسلط نہ کر دینا. معلوم ہوا اس قسم کے حکمران جو سر پر سوار ہوتے ہیں، بلکہ کچھ تو سر پہ سوار ہوئے اور کچھ کو ہم نے خود بڑے اہتمام سے اپنے سر پر بٹھایا اس وقت، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اسی سنت کا ظہور ہے. قوموں کے گناہ، اعمالکم اموالکم کما تکونون کذلک یؤمر علیکم، جیسے تم خود ہوگے ایسے ہی تم پر حکمران مسلط کر دیے جائیں گے. چنانچہ اس صورتحال میں دیکھیے کہ پاکستان کا المیہ کیا ہے، پاکستان کو کیا کچھ نہیں عطا ہوا تھا. سب سے پہلے یہ ملک ملا ہمیں موجزانہ طور پر. اس وقت کی نوجوان نسل تو اکثر کو تاریخ سے کاٹ دیا گیا ہے، یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے، لیکن جو بزرگ لوگ بیٹھے انہیں تو معلوم ہے کہ انگریز اور ہندو کی دوہری غلامی میں پس رہے تھے مسلمانان برے صغیر، دوہری غلامی تھی. اور اندیشہ تھا کہ انگریز اس طرح چلا گیا تو ہندو ہمیں دبا لے گا، اور ہزار سالہ وہ جو اس نے مسلمانوں کی حکمرانی رہی، ان کی غلامی رہی، اس کا بدلہ چکانے کے لیے بیتاب. اور ہر واک آف لائف میں، ہر شعبہ زندگی میں ہندو ہم سے بہت آگے تھا، تعلیم میں، سائنس میں، تجارت میں، بزنس میں، سرکاری اہلکاروں میں، ہر اعتبار سے. اور نہ ہندو چاہتا تھا پاکستان بنے، نہ انگریز چاہتا تھا کہ جو حاکم تھا. کانگریس کو جماعت تھی جو تمام ہندوؤں کی بھی نمائندگی کر رہی تھی، اور مسلمانوں کا بھی ایک بہت اہم طبقہ اس کے ساتھ، اور وہ بھی پاکستان کے خلاف. صرف ایک مسلم لیگ کانگریس کے مقابلے میں اس کا دسواں حصہ بھی نہیں تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان عطا کیا تو یہ معجزانہ طور پر عطا ہوا. اور پھر یہاں جو کچھ ہمیں ملا ہے، جو ٹرین ہے، ہر طرح کا وسائل، ریسورسز، جو غذا اور سبزیاں اور پھل، اس کے لیے جو امکانات، اس خطے میں جو کچھ ہمیں عطا ہوا تھا، وہ آیت مجھے یاد آ رہی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا، تبدیل نہیں کرتا، جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود ہی نہ بدلے. اس کا عام طور پر جو ترجمہ کیا جاتا ہے وہ ایک شعر میں بیان ہوتا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. یہ مفہوم ثانوی ہے. اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی قوم پر انعام کرتا ہے، اس کے لیے حالات اچھے ہوتے ہیں، سازگار ہوتے ہیں، اور اللہ ان حالات کو نہیں بدلتا، اچھے حالات کو برے حالات سے نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنی روش کو تبدیل کر کے اللہ کی ناشکری کی روش اختیار کر لیتی ہے، تب حالات بدلے جاتے ہیں. اس کا اصل مفہوم یہ، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دے دیا تھا، پھر کیا ہوا؟ اب کیا ہے؟ ہمیں آزادی ملی تھی، اب ہم آزاد ہیں. آئی ایم ایف کی طرف سے پریشر ہے، بجلی کے نرخ بڑھانے ہوں گے، ساری قوم چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے، لیکن بجلی کے نرخ بڑھائے جائیں گے، اس لیے کہ ہم غلام ہیں. فیصلہ ہو گیا تھا پارلیمنٹ میں، سوات پر آپریشن نہیں ہوگا، مذاکرات ہوں گے، اور دو ہی مہینے کے بعد آپریشن کیا گیا بغیر دوبارہ پارلیمنٹ میں لائے، اس لیے کہ اوپر سے حکم تھا. اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کے فیصلے کا کیا بنا، کیا حیثیت ہے اس کی؟ ایک ڈیڑھ مہینے پہلے فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہاں پر فوجی کاروائی نہیں ہوگی، متفقہ فیصلہ، اٹھا کے کوڑے دان میں پھینکو اس پارلیمنٹ کو. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ ہم غلام. اب فلاں کے خلاف کاروائی کرو، اب طالبان کے خلاف کاروائی کرو، حاضر جناب سر ہمارے اجرت میں اضافہ کر دیجئے، زیادہ سے زیادہ ہم ان کے ساتھ نیگوشیٹ کیا کرنے جاتے ہیں؟ کیوں کاروائی کریں، ان کا جرم کیا ہے، یہ بحث نہیں ہوگی. حق کیا ہے، انصاف کیا ہے، عدل کیا ہے، یہ بحث نہیں. ہاں کاروائی کرنے کے لیے حاضر ہیں، مزید یہ کچھ چاہیے، یہ ڈیمانڈز ہے ہماری، یہ غلامی. تو ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے ہمیں غلامی سے نجات دلائی تھی اور ہم پھر اب اس کو غلام ہیں. کیوں؟ اس کا جواب ہے سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں، وضرب اللہ مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة، اور محسوس ہوتا ہے کہ جیسے پاکستان ہی کا تذکرہ ہو رہا ہو. اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتا ہے ایک ایسی بستی کی جو خود بہت ہی امن میں تھی، امن و امان تھا وہاں پر، کوئی دہشت گردی، کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ کسی قسم کا نہیں، کامل امن و امان. اور مجھے یاد ہے کئی جگہ میں نے ذکر کیا کہ آج جو سیکیورٹی کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیپ، دوسرا سٹیپ، تیسرا سٹیپ، ایئرپورٹ پر جانا جو ہے وہ عذاب. ایک زمانے میں یہ بھی تھا کہ ایئرپورٹ کے دالان میں ہم پہنچتے تھے مسافروں کو لینے کے لیے، اور وہیں سے مسافر ہمارے سامنے جہاز سے اتر رہے ہیں، جہاز بھی چند قدم پہ کھڑا ہے اور وہ اتر رہے ہیں، ان کا سامان ہم دے رہے ہیں، چڑھنے والوں کو رخصت کر رہے ہیں، سامان وہیں سے پکڑا رہے ہیں، کوئی چیک نہیں کسی قسم کہیں پر. آج دیکھ لیجیے آپ، کانت آمنتن، کوئی خطرہ نہیں، کوئی اندیشہ نہیں، امن و امان. اور یہ کوئی ہزار سال پرانی بات میں نہیں کر رہا، یہ ابھی 70s کی بات ہے. مطمئنتن، اور وہ بستی بھی، رہنے والے بھی مطمئن، پرسکون، حالت اطمینان میں، اندرونی سکون بھی حاصل ہے انہیں، باہر سے بھی خطرہ نہیں ہے، اندر بھی امن و امان ہے، کوئی قتل و غارت گری نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کا گریبان نہیں پکڑ رہا، کوئی کھینچتان نہیں ہے، جس کھینچتان کی انتہا یہ ہے کہ ہر پاکستانی جو بھی درد بند ہے اسے معلوم ہے کہ پانی اور بجلی کا بحران انتہائی شدید صورت اختیار کر چکا ہے، لیکن اس کا جو ایک واحد معقول حل تھا، اس کو آپ کالا باغ ڈیم نہ کہیں، کوئی اور نام دے دیں، کالا باغ کے لفظ سے لوگ چڑھنے لگ گئے، لیکن نہیں، مفادات کی گیم، سیاسی مفادات، کھینچتان، مطمئن نہیں ہے، ایک دوسرے کے گریبان کھینچے جا رہے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہیں، بد اعتمادی ہے. سندھی صاحب کہتے ہیں اور وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ ہمیں پنجاب پر اعتماد نہیں ہے، اس لیے کہ پنجاب کی حکومت زیادہ رہی ہے اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے سامنے ہے. مشرقی پاکستان کیوں علیحدہ ہوا تھا؟ اسی وجہ سے کہ یہاں فوج کی حکمرانی تھی، سارے مفادات جو ہیں وہ پنجاب کو مل رہے تھے، دور سے دیکھنے والے یہ سمجھتے تھے، چاہے پنجاب نثار بھی کر رہا ہے برابر سب، لیکن یہ کہ جب بے انصافی ہوگی تو اس سے نتائج پیدا ہوں گے، تو بے انصافی ہوتی رہی. لیکن مطمئن ایک دور تھا کہ یہ چیزیں نہیں تھیں، ایک دوسرے پر اعتماد ہے، حالت اطمینان ہے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کے سامان چلا آ رہا ہے، ہر جانب سے فراوانی ہے. اب وہ دور کر یاد کرتے ہیں کتنا سستا زمانہ تھا، کتنی فراوانی تھی، کوئی چیز قلت ہو جائے، خاتمہ ہو جائے، کسی چیز کا اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں تھا. فکفرت بانعم اللہ، اب کیا ہوا، بستی والوں نے، اس علاقے کے رہنے والوں نے اللہ کے ان نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی. شکر گزاری کیا تھی؟ جس رب نے اتنا بڑا تم پر انعام کیا ہے، تمہیں آزادی کی دولت دی ہے، اور ایک ایسا خطہ جس میں ہر طرح کے وسائل ہیں، اور تم ہو بھی اللہ کے ماننے والے، لازم کیا ہے، خود بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، صراط مستقیم، قرآن و سنت، شریعت. کس لیے دی اللہ نے شریعت؟ مجھے بتائیے، اللہ نے قانون کس لیے دیا تھا؟ اس کے قصیدے پڑھے جائیں، اس پر تھیسس لکھا جائے، یا اس پر عمل کیا جائے، اس کو امپلیمنٹ کیا جائے، یہ اللہ کی طرف سے قانون ہے بندوں کے لیے، تم خود تم میں سے کوئی حاکم نہیں ہے، حاکم ایک ہی ہے، وہی قانون دینے والا ہے، اس قانون کو نافذ کرو. 65 سال میں نافذ ہوا وہ؟ نہ خود ہم نے دین پر عمل کیا اور شریعت کو سمجھا اپنے لیے کہ یہ راہ عمل ہے، یہ قرآن و سنت کے تقاضے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ہدایات ہیں. ایک عظیم اکثریت، آج پاکستان کے کراس سیکشن کر لیجئے، میرا نہیں خیال کہ ایک بنیادی چیز جسے کہا گیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہے، نماز، مشکل سے 10% ہوں گے جو نماز کے پابند ہوں، ان ادر ورڈز 90% وہ ہیں جو نماز کے پابند نہیں. اور نماز تو ایک پیر بیرومیٹر ہے، نماز پڑھنے والوں میں کتنے ہیں جو کل دین پر عمل کرنے والے ہیں؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، نہ خود شریعت پر عمل کیا، نہ قرآن و سنت کی رہنمائی کو اختیار کیا، نہ اللہ کے اس نظام کو، دستور کو اور شریعت کو نافذ کیا. یہ ہے ناقدری اور ناشکری سب سے بڑی. پھر کیا ہوا؟ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، اللہ تعالی نے پھر سزا کے طور پر بھوک اور خوف کا لبادہ اڑھا دیا، دو عذاب مسلط کیے، بھوک اور خوف، جس کو آپ کہتے ہیں نا دہشت گردی، ہر طرف دہشت کا دور دورہ ہے، سرکاری املاک ہیں تو ان کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے جتنا بجٹ اب خرچ ہو رہا ہے، ملکی معیشت خاص ترقی کرے گی، آپ کا بڑا حصہ تو صرف اسی پر جا رہا ہے، اور پھر دہشت کا جو عالم ہے، اور بھوک، یہ ہے اللہ کی طرف سے سزا. وہ مسبب الاسباب وہ ہے، اسباب وہ فراہم کرتا. ایمانی حقائق تو یہ، فَأَذَاقَهُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور یہ سارا جو نتیجہ ہے ان کے اپنے کرتوتوں کا، اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا ان پر، یہ نتیجہ ہے ان کے اپنے اعمال کا. یہ ہے سورہ نحل، اس کی آیت نمبر 112. تب اسی کو ہم رو رہے ہیں، اور جب گنتے ہیں یہ مسئلہ، یہ مسئلہ، یہ بحران، یہ فلاں مسئلہ، تو وہ مصرع مجھے فارسی کا یاد آتا ہے کہ تنہما داغ داغ شدھ پنبا کجا کجا نہم، پورا جسد ملی جو ہے وہی داغ داغ ہے، آپ کہاں کہاں مرہم رکھیں گے. یعنی اصل مسئلہ کیا ہے، ایک شخص کے اندر سرطان جو ہے، کینسر سرایت کر چکا ہے، اس کے پھوڑے کبھی یہاں نکل رہے ہیں، کبھی وہاں نکل رہے ہیں، کبھی ادھر نکل رہے ہیں، آپ پھوڑوں کو علاج کریں گے؟ تو یہ علاج ہے؟ ادھر کا پھوڑا صاف کیا کہیں اور نکل آیا؟ مسئلہ تو وہ اندرونی ہے. جب اس تک اس کینسر کو آپ ایڈریس نہیں کر رہے یہ ٹریٹمنٹ سے، جسے کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کہتے ہیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں. اصل میں اس کو پہچانیے، اور وہ یہ ہے، فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، ناقدری کی اللہ کے انعامات کی، اس کے احسانات کی، اور چل پڑے اسی ڈگر پر جیسے جدھر ساری دنیا جا رہی ہے. آج مسلمان کا فلسفہ حیات وہی ہے، اللہ ماشاء اللہ، جو ملحدوں کا ہے اور کافروں کا ہے. بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں، لیکن ذرا انالیسس کیجئے گا کہ آج بھی مسلمان بچوں کو یہی نہیں سکھایا جاتا کہ تمہاری اصل صلاحیتوں کا مصرف کیا ہے، دنیا میں اپنا مستقبل اچھے سے اچھا بناؤ. کیا یہ نہیں سکھایا جا رہا؟ کیا ہمارے والدین یہی نہیں سکھاتے؟ کیا ہمارا پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا یہی نہیں سکھا رہا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ مستقبل وہ ہے، اس کی فکر کرو، یہ دنیا کے مختصر لمحات ہیں، تم حالت امتحان میں ہو، یہ صلاحیتیں جو دی ہیں اس کو استعمال کر کے اپنا اصل مستقبل، آخرت سنوارنے کی فکر کرو. قو انفسکم واہلیکم نارا، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے. اگر تمہیں اپنے گھر والے عزیز ہیں، ان کی خیر خواہی چاہتے ہو، اصل فلاح یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کرو. لیکن آج ہمارا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ اسرائیت اللہ نے اس لیے دی ہے کہ خوب دنیا کمائے، دنیا کی دوڑ میں آگے سے آگے نکلے، کوئی فرق نہیں ہے ملحدوں اور کفار کے نظریے میں اور آج مسلمانوں کے فلسفہ حیات. اصل سبب یہ ہے. اور دوسری طرف خوشحالی کیسے آئے گی، میں اس کے لیے بھی میں نے ایک آیت آپ کے سامنے تلاوت کی. ہم اور اینگل سے سوچتے ہیں، جو مادہ پرستانہ سوچ ہے وہ تو ہمیں یہاں تک لے گئی ہے کہ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمان اگر پانچ وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں پابندی سے، تو ہر مسلمان کا، ہر شخص کا دن میں کم سے کم 2 گھنٹے جو ہیں وہ تو لگ گئے اس کام میں، تو کوئی پروڈکٹیو کام تو نہ ہوا. قومی تعمیر اور قوم کی ترقی کے لیے جو کام کرنا چاہیے اس میں تو 2 گھنٹے نکل گئے. اور اگر سب لوگ نماز پڑھنا شروع کر دیں تو ذرا کیلکولیٹ کریں کتنے گھنٹے جو ہیں ارب گھنٹے ضائع ہو گئے ان کے نقطہ نظر سے. یہ آج سوچ ہے مسلمانوں کی. ادھر کیا ہے؟ فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل. یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اور سورہ مائدہ ہی وہ ہے جو تکمیل شریعت کی صورت ہے. اور شریعت دینے کے بعد فرمایا گیا تھا اب اس پر مضبوطی سے قائم رہو، یہ اللہ کی طرف سے تم پر بائنڈنگ ہے، اس میں تمہیں اللہ نے باندھ لیا، یہ عہد ہے. اور سابقہ امتوں کے حوالے سے فرمایا ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم. اگر یہود و نصارہ نے بھی تورات اور انجیل کو قائم کیا ہوتا، وہ بھی بڑے فخر کرتے تھے ہمارے پاس کتاب ہے، اللہ کی کتاب تورات کے ہم حامل ہیں. عمل نہیں کر رہے تھے اس کے مطابق، معاشرہ جو ہے اس کو استوار نہیں کیا، وہ جو آئین اللہ کا تھا اور شریعت کی اس کو نافذ نہیں کیا جیسے کہ کرنا چاہیے تھا. اگر وہ کرتے یہ کام ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل، یہود تورات کو قائم کرتے، عیسائی انجیل کو قائم کرتے، اللہ کی کتاب کو، شریعت کو، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو کچھ نازل کیا اللہ نے ان کے طرف، ان کے رب کی جانب سے، اسے قائم و نافذ کرتے، لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور قدم و تلے سے بھی کھاتے. یعنی آسمان بھی اپنی برکتیں نازل کرتا، زمین بھی خزانے اگل دیتی ان کے لیے اللہ کے حکم سے. کب؟ اگر وہ اس شریعت کو قائم و نافذ کرتے جو 65 سالوں میں ہم نے قائم نہیں ہونے دی. 90% مسلمان بستے ہیں اس ملک میں اور کہتے ہیں جمہوریت ہے، تو جمہوریت کا فیصلہ یہ کہ یہاں پر شریعت قائم نہ ہو، سیدھا سا مطلب ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں 65 برسوں میں شریعت قائم نہیں ہوئی ہے، تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی عظیم اکثریت شریعت چاہتے ہی نہیں. یہ ان کی طرف سے اعلان برات ہے، ہمیں نہیں چاہیے شریعت. اگر ہم نے اس کو اپنا بنیادی مسئلہ سمجھا ہوتا ترجیحات میں، تو تحریکیں اس کے لیے چلتی، عوام اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، علماء اس کے لیے سرگرم ہوتے. اس کو تو ترجیحات میں اس کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اب ذکر ہو بھی رہا ہے تو اس لیے ہو رہا ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، شاید اس طریقے سے کھانا ملے، کوئی رزق آ جائے، کوئی بارش ہو جائے. ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لاکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم، اوپر سے بھی کھاتے، نیچے سے بھی کھاتے. یہ شریعت کی برکات ہیں. اور دور خلافت راشدہ میں یہی ہوا تھا، وہ شریعت جب نافذ اور قائم کی گئی تو کیا ہوا؟ لوگ زکات لے کر پھر رہے ہیں، لینے والا کوئی نہیں. یہ منظر چشم فلک میں دیکھا ہے، امن و امان اتنے بڑے علاقے پر، انسانی حقوق، عدل و انصاف مل رہا ہے. جس کا پاکستان میں عوام کو عدل و انصاف مل جائے، اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں، تصور ہی نہیں. عوام کی قسمت میں صرف دھکے ہیں، عوام کی قسمت میں صرف ظلم ہے، بے انصافی ہے. ہاں پیسہ ہو یا اوپر سفارش ہو سب وہ چلتا ہے کام. اور ہم اس گلے سڑے نظام کو گلے سے نگار چیت کر چل رہے ہیں. شریعت منظور نہیں ہے, شریعت کا نام جو لے اس کو کچل دو. یہی امریکہ کی خواہش ہے اور یہ ہم سارے قوم مل کر اس کی خواہش پوری کر رہے ہیں. سب سے بڑھ کر خادم ہم ہیں اسلام کو ختم کرنے میں, امریکہ کا ساتھ دینے والے. پھر کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں, کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں, چلے جائیے وہاں, نہ پاکستان کا پرچم لہرا سکتے ہیں نہ پاکستان زندہ باد کہہ سکتے ہیں. اپنی جان کی خیر منائیے گا. وہاں کے لوگوں کا چونکہ جانا ہوتا ہے, جذبات یہاں تک بھی سننے میں آئے. یہ ہمارے بدترین دشمن پنجابی ہیں, کیونکہ فوج کا زیادہ حصہ پنجاب سے, اور جب مارشل اللہ لگتا ہے تو پورا ملک یہ محسوس کرتا ہے کہ پنجاب کی حکومت ہے. یہ ایک المیہ ہے اس ملک کا. اور ہمارے فوجی عامر نے جو کچھ کیا وہاں پر, اب یہ نہیں کہ اس کو بلایا جائے بگتی کے قتل کے جرم میں اس کو لا کر عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے, کیوں نہیں کیا جاتا, یہ ان کا مطالبہ ہے. وہ ابو لا کیسے ہو گیا؟ وہاں تو جذبات یہ ہے کہ انڈیا کے ساتھ, وہ انڈیا ہمارا سب سے قریبی دوست ہے, اور جس کے ساتھ کبھی دوستی نہیں ہو سکتی وہ پنجاب ہے. جا کے دیکھیے نا کیوں ہیں. تو جو بھی مسئلے ہیں ان کا حل صرف ایک ہے. ہم نے اگر اسلام کو مضبوط کیا ہوتا تو ساری امت, ساری قوم متحد ہوتی. جب اسلام ہی نہیں ہے, اسلام کے نام پر پاکستان بنا, ہندوؤں سے ہم الگ ہوئے. اگر اسلام کے نام پر پاکستان بنا تو یہاں اسلام کو مضبوط کیا جاتا تو سب ایک رہتے. ہاں ہمارے لیے پریفرنس اسلام, قرآن و سنت, دین, اس کی بنیاد پر ہم ایک. جب وہ ہے ہی نہیں سرے سے بنیاد, تو پھر بلوچستانیوں کے لیے, بلوچیوں کے لیے بلوچستان ایک الگ بہتر ملک ہے ان کے لیے. پشتونوں کے لیے پختونخوا ایک الگ ملک ہے ان کے لیے بہتر. ان کے قومی مفاد کا تقاضا یہ ہے. دوڑنے والی شے تو ایک اسلام تھی. تو فاذا قہ اللہ لباس الجوع والخوف, اب خوف اور دہشت گردی, ملک ٹوٹ جائے گا. سارے کہہ رہے ہیں اندھا نہ کرے خاکم بدہن, لیکن دنیا تو کہہ رہی. اور جس رستے پر ہم جا رہے ہیں کوئی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت نہ آئی, تو رستہ وہی ملک کے انتشار کا ہے, ولکنائزیشن کا ہے, اس میں کوئی شک ہی نہیں. اس مسجد کے لوگ تو گواہ ہیں, بانی تنظیم اسلامی رحمہ اللہ, 5 سال پہلے انہوں نے تقاریر کی تھی کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, کاؤنٹ ڈاؤن. اور آج ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی سالمیت کو شدید خطرہ. اسی طریقے سے ایک حدیث میں سنا کر بات ختم کروں گا. اور بھی بہت سی آیات ہیں. امن و امان بھی تب قائم ہوگا جب نظام خلافت آئے گا. سورہ نور کی آیت نمبر 55, بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضا لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا. نظام خلافت قائم ہوگا تو خوف کی حالت ختم ہو جائے گی, پھر امن و امان قائم ہو جائے گا. امن و امان کا ضامن نظام خلافت, خوشحالی, فراوانی, اس کی ضمانت دینے والی شے نفاذ شریعت. چنانچہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, اقامت حد من حدود اللہ خیر من مطر 40 لیلہ. اللہ کے حدود میں سے کسی ایک حد کا نفاذ 40 روز کی شبانہ روز بارش سے بہتر ہے. دن رات 40 دن بارش ہو, اس کی جو برکات ہوں. اب ہمیں سمجھ میں آئے گا, ہمارے دریا تو خوش پڑے, واٹر ٹیبل تیزی سے نیچے جا رہا ہے. بھارت نے بڑے دھڑلے سے پورے پاکستان پانی کو کنٹرول کر لیا. یہاں جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں یہ کہا گیا کہ 2 سال کے بعد بالکل دریا خشک ہو جائیں گے، بھارت نے پورا انتظام کر لیا، اس طرف کوئی نہیں جا رہا، اس مسئلے کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کر رہا، للہ ماشاء اللہ. اور جو ڈیم بنانے کی بات ہو رہی ہے، بادشاہ ڈیم، جس کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ بجلی اور پانی کا مسئلہ حل ہوگا، وہ بنے گا بھی تو 2017 میں، اگر کوئی رکاوٹ نہ آئی، 1000 رکاوٹیں یہاں پر آتی ہیں، نہ آئے رکاوٹ تب بھی 2017 میں، اور 2 سال کے بعد آپ کے پاس نہ پانی ہوگا نہ بجلی ہوگی. جا کدھر رہے ہیں؟ اب کوئی اور راستہ نہیں ہے سوائے ایک راستہ، قوم اپنا قبلہ درست کرے، قوم یونس کی طرح توبہ کرے. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہمارا قبلہ درست ہو جائے تو آج بھی پاکستان سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ملک کوئی نہیں ہوگا، اور قبلہ درست نہ ہو تو اس سے زیادہ غیر مستحکم ورنلیبر پوزیشن کسی کی نہیں. انشاءاللہ برادر عارف رشید صاحب، ڈاکٹر عارف رشید صاحب آج بھی شہر سے باہر ہیں، اگلا جمعہ بھی یہاں نہیں ہوں گے، تو میں اگلے جمعے پر اسی قوم یونس کی طرح کی توبہ کے حوالے سے گفتگو کروں گا کہ اس کے تقاضے کیا ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے حکمرانوں کو بھی، عوام کو بھی اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.